الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں اللہ تعالی شانہ نے پہلے ہی دن سے دنیا میں ایک مرد اور ایک عورت پر اس دنیا کو قائم کیا ایک آدم ہے اور ان کی بیوی ہوا ہے علیہ السلام انہی دونوں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود دیا اور یہ دنیا اپنے رفتار کے ساتھ چلتی رہی ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد پھر اللہ عورتوں اور مردوں کی ہدایت کے لیے اپنے مختلف بندوں کو ہر دور میں ہر زمانے میں بھیجتا رہا اپنی کتابیں اتارتا رہا جن بندوں کو اللہ نے سلیکشن کر کے دنیا میں انسان کی صلاح و فلاح کے لیے بھیجا عورت اور مرد کی رہنمائی کے لیے بھیجا اسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے نبی اور رسولوں نے آ کر دنیا میں انسان کو اس کا سیدھا راستہ بتایا بھولے ہوئے بندوں اور بندیوں کو اللہ سے ملایا غلط راستوں سے ہٹا کر سیدھے راستے کی رہنمائی کی اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مختلف قسم کے معجزات بتائے اور ان معجزات کے دیکھنے کے باوجود جب ان کی قومیں ایمان نہیں لائی تو پھر اللہ نے ان قوموں کی پکڑ فرمائی کسی قوم کو فلد اور سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کیا, کسی قوم کو جبریل نے چیخ ماری اور ختم کیا, کسی قوم پر اللہ نے سات دن اور آٹھ راتیں ہوائیں چلائیں, کسی قوم کو اللہ نے زمین کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا اور ان کو واپس الٹا دیا اور زمین میں دھسا دیا, کسی کے لیے سمندر کو پار کر اس میں اس کو دبو دیا, کسی کو زمین پار کر اس میں اس کو اتار دیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. یہ وہ قارون تھا جو موسیٰ کا چچازاد بھائی, دولت کے نشے میں چور, خدائیت کا دعوے دار, موسیٰ کی نبوت کا انکار, موسیٰ کے معجزات کا انکار, موسیٰ کو ماننے سے انکار, نتیجتاً اللہ نے زمین پار کر اس کو ماں اپنے ساز و سامان کے زمین میں اتار دیا. اور میرے نبی یہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ اترتا چلا جائے گا. ہر دور میں مردوں اور عورتوں کی صلاح و فلاح کے لیے میری مائیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے رسولوں کو بھیجا, وہ امت کی اصلاح کرتے رہے, امت کی رہنمائی کرتے رہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ نے آسمان پر اٹھایا, اس کے بعد 600 سال تک کا زمانہ جو ہے یہ وہ زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ, یہ 600 سال کا زمانہ ہے. یہ 600 سال کا زمانہ وہ تھا جس میں جہالت آسمانوں پر چڑھ گئی تھی, بددیانتی, لڑائی جھگڑے, فتنہ اور فساد, مار دھار, قتل و غارت گری, شراب, زندہ جلا دینا, زندہ دفن کر دینا, یہ سارے واقعات اتنے ہو چکے تھے, اتنے ہو چکے تھے کہ ان واقعات اور ان حالات کو دیکھ کر اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم آیا اور اس نے ساری کائنات کا ایک سب سے بڑا رحمت کا پیکر محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو رحمت للعالمین ہے, رب العالمین نے رحمت للعالمین کو اس کائنات میں 600 سال پر 570 سال پر 570 سال پر اس نبی کو دنیا میں اللہ نے بھیجا اور 40 سال یہ نبی دنیا میں رہا, اس کے بعد ان کو نبوت ملی. 610 سال کا یہ زمانہ حضور اور عیسیٰ کے بیچ کا, یہ جہالت میں اپنے حدود کو پار کر چکا تھا. ان جہالت کو جب ہم میری مائیں سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان جہالت کو جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, ان جہالت کو جب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ سچ بھی پڑھ رہے ہیں یا جھوٹ ہیں. ایسے واقعات, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ میرے دور جاہلیت کا ایک واقعہ, میں ایمان تو لے آیا لیکن میرے دور جاہلیت کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے اور میں اس واقعے کو یاد کر کے بہت روتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا واقعہ ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے دور جاہلیت یعنی کفر کا میرا زمانہ تھا, میری بیوی پریگننٹ تھی, حاملہ تھی. میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں آج تجارت کے سفر پر جا رہا ہوں, بزنس کے لیے سیریا جا رہا ہوں. وہ زمانہ شام, عراق, ایران, روم, یہ مندی تھی سب تجارتوں کی. تو کہا کہ میں سیریا جا رہا ہوں. ظاہر سی بات تھی کہ وہ زمانوں میں نہ گاڑیاں تھی نہ ٹرین تھی نہ پلین تھے, کچھ بھی نہیں تھا. لوگ پیدل سفر کرتے تھے, اونٹوں اور کچروں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. شوہر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, نہ معلوم میں واپس کب آؤں گا. ممکن ہے سال لگ جائیں, دو سال لگ جائیں, پانچ سال لگ جائیں. تم ایک کام کرنا, تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر یہ لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا, اس کی تربیت کرنا, اور یہ میرا مال ہے اس پر خرچ کرنا, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. میں یہ وصیت کر کے نکل گیا. سات آٹھ سال کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے مکان میں جیسے ہی میں بیٹھا, ایک خوبصورت معصوم صورت چھ سات سالہ لڑکی پانی کا گلاس لے کر حاضر ہوئی اور مجھے بڑی محبت سے پانی دیا. کچھ دیر کے بعد پھر پانی مانگا تو وہ بچی پھر پانی لے کر آئی, اور وہ بچی پورا دن میں دیکھا کہ اپنے گھر میں ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ کون ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جس کو یہ لڑکی ملی. تو میری بیوی نے کہا اگر برا نہ مانے تو میں راز فاش کروں. کہا بتائیے. تو کہا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے, میں حاملہ تھی جب آپ گئے تھے, میں پیگنٹ تھی جب آپ گئے تھے. آپ کی وصیت تو یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا. لیکن میرے کوکھ سے اور میرے پیٹ سے لڑکی کا جنم ہوا, میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میں لڑکی کو زندہ دفن کروں. ماں ماں ہوتی ہے. بہت مشہور کہاوت ہے کہ ماں سانپ کو بھی جنم دے تو اسے بھی دودھ پلاتی. ماں ماں ہوتی ہے. ماں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے مقام کو جگہ جگہ پر بیان فرمایا. اور ماں وہ جنت کا دروازہ ہے, ماں وہ جنت ہے. اور اس سے بڑھ کر عجیب حال ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مریدہ تھی جو حضرت سے بیعت ہوئی تھی, اور حضرت سے بیعت ہو کر وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی. وہ اچانک بیوہ ہو گئی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, ایک نوائی کا لڑکا تھا. میری ماں آپ جانتی ہے کہ جس اولاد کے ماں باپ نہیں ہوتے اس کی تربیت کم ہوتی ہے, اس کی دیکھ بھالی کرنے والے کم ہوتے ہیں. یہ لڑکا چونکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا, اس لیے ماں کما حق کہو تربیت نہیں کر پائی, اور وہ لڑکا تھوڑا سا آوارا ہو گیا. غلط صحبت ملی, غلط دوستی ملی, غلط راستے ملے, اور وہ بیٹا غلط راستے پر چل پڑا. یہاں تک کہ اس کی دوستی ہو گئی کچھ ایسے اوباشوں سے, کچھ ایسے بدماشوں سے, کچھ ایسے گندے بچوں سے دوستی ہو گئی, جو گندے بچے, جو اوباش بچے شراب کے عادی تھے. رفتہ رفتہ یہ یتیم بچہ بھی, اس بیوہ کا لڑکا بھی شراب پینے لگا. شراب پیتے پیتے وہ لگ پڑی, ایک دور آیا کہ اس کے شراب نے اس کو ہمیشہ کے لیے بیمار کر دیا. یہ اسی مہلک بیماری میں پڑ گیا کہ اب اس کو موت سامنے نظر آنے لگی. یہ اپنی ماں سے کہنے لگا, امی تمہارے پیر حسن بصری کے پاس جاؤ, کچھ دم وم کراؤ, کچھ پانی وانی پڑھاؤ, تمہارے پیر کو میرے پاس لے آؤ تاکہ مجھے توبہ کی تلقین کریں. ممکن ہے میری موت آ جائے تو کم سے کم میں توبہ کر کے جاؤں دنیا سے. ماں ماں ہوتی ہے. میری مائیں, میں ماں کی محبت پر یہ واقعہ بتا رہا ہوں. وہ ماں حسن بصری سے بیعت تھی، اس لیے حضرت حسن کے پاس گئی اور سارا واقعہ بیان کیا. تو حسن نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ جا، تیرا بیٹا آوارہ بدماش، بہت سمجھایا لیکن تیرا بیٹا آج تک کوئی بات نہیں مانا، اب میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. یہ کہہ کر اپنی مریدہ کو واپس کر دیا. ماں گھر پہ آئی لیکن چہرہ اداس سا پڑا ہوا ہے. دو دن گزر گئے تو بیٹا بستر میں پڑا پڑا ماں سے پوچھ رہا ہے، امی تم اپنے پیر کے پاس گئی تھی میرے لیے پانی بھکوانے کے لیے، میرے لیے بلانے کے لیے تاکہ تمہارے پیر آوے اور مجھے تلقین توبہ کرے، توبہ کی تلقین کرے کہ میں کیسے اللہ سے توبہ کروں. کیا کہا تمہارے پیر نے، کیا کہا تمہارے پیر نے؟ تم ماں کے آنسو بھرائے، ماں کا دل بھرایا اور روتے ہوئے آنکھوں سے ماں نے کہا، بیٹے تم کتنے نالائق ہو کہ میرے پیر نے آنے سے بھی منع کر دیا. تم کتنے ایسے اوباش بچوں کے ساتھ اوباش بن گئے کہ میرے پیر نے تمہارے پاس آنے سے بھی منع کر دیا. بس بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. نہ معلوم کن الفاظ میں اس نے توبہ کی ہوگی. چند دنوں کے بعد اس کی موت ہو رہی ہے. علماء نے لکھا ہے اس واقعے کے اندر، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے میں لکھا ہے، فرمایا کہ جب انتقال ہوا تو صبح کو فجر کے بعد صلاۃ جنازہ تھی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے جنازے کے اندر اور اس اپنی مریدہ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ بہن تیرا بیٹا مر گیا تو فکر نہ کر، اللہ تجھے صبر عطا کرے اور صبر کرے گی تو بہترین بدلہ دیں گے. تو وہ مریدہ یہ پوچھ رہی ہے کہ حضرت آپ تو میرے بیٹے سے ناراض تھے، آپ نے تو آنے سے منع کیا تھا، دیکھنے سے منع کیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ تو فرمایا بیٹی آج رات میں نے خواب دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا فلا امتی سچی توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہے، اے حسن جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ. واقعہ طویل ہے، مجھے اسی پر میں اس واقعے کو مختصر کر دیتا ہوں. مجھے تو اس واقعے سے میری ماں صرف اتنا بتانا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کے کوکھ سے اگر سانپ بھی جنم لیتا ہے ماں اسے بھی دودھ پلاتی ہے. ماں کی محبتیں، ماں کا پیار، ماں کا دلار، یہ تو تب ہی پتہ چلتا ہے جب دروازہ ماں کا بند ہو جاتا ہے اور ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور ماں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ دعا کا دروازہ جب بند ہو جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اللہ سب کے ماں باپوں کا سایہ سب کے سروں پر باقی رکھے اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری عورت نے مجھے یوں کہا کہ آپ برا نہ مانیں، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، میرے کوکھ سے لڑکی کا جنم ہوا، میری ماں کا کیسے پسند کرتی کہ میں اسے زندہ دفن کروں. میں نے اس کو بڑا کیا، میں نے اس کی تربیت کی، یہ آپ کا ناک نیچا نہیں کرے گی، یہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گی. صحابی فرماتے اللہ کے حبیب، لیکن میرے گھر میں لڑکی کا پیدا ہونا یہی میرے لیے وبال تھا. دو چار دن تو میں ٹھہر گیا، پھر دو چار دن کے بعد ایک دن صبح صبح میں نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر جنگل کی طرف نکلا. مدینہ شریف کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں جنگل کی طرف چلا اور ایک کھڈا تیار کرنے لگا. جب میں کھڈا کھود رہا تھا اور مجھے پسینہ آ رہا تھا تو میری بیٹی اپنے دو پتے سے میرا پسینہ صاف کرتی اور یوں کہہ رہی تھی، ابا جی یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، کس کے لیے اٹھا رہے ہیں، آپ کو کیا کام ہے اس کھڈے سے؟ جب بار بار پوچھتی رہی تو آخر میں مجھے غصہ آیا، میں نے کہا یہ تیرے ہی لیے تیار ہو رہا ہے، میں تجھے اس میں اتار دوں گا. وہ بہت روئی چلائی، منت سماجت کی، بھاگنے لگی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی. اللہ کے حبیب، جب وہ کھڈا تیار ہو گیا میں نے اس کے بال پکڑ کے زندہ اندر میں اتار دیا اور میں نے مٹی ڈال دی. میرے نبی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ طرف طرف کر اس کی کب روح نکلی ہوگی. میرا یہ واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے اور مجھے بہت رونا آتا ہے. یہ واقعہ سن کر اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے اور فرمایا جاؤ تم ابھی چلے جاؤ، پھر بعد میں آنا. پھر دوسرے وقت میں آئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میری ماں اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، عورتوں پر کیسا ظلم تھا، بازاروں میں آپ کو بیچا جاتا تھا، شوہر مر جائے تو شوہر کے ساتھ عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا. یہ ہمارے ہندوستان میں بھی تھا، اس کو ہمارے وہاں ستی کہتے تھے. ستی کا معنی ہوتا ہے جب شوہر مر جائے تو زندہ عورت کو اس کے ساتھ باندھ کر مرے ہوئے مرد کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جائے. یہ ہمارے ہندوستان کا طریقہ بھی تھا کہ زندہ عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے، عورتوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو کوٹھیوں پر بھیجا جاتا تھا، عورت میراث میں تقسیم ہوتی تھی، میراث میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، ظلم کا پہاڑ عورتوں پر ٹوٹا ہوا تھا، ہر طرح سے عورتوں کے اوپر ظلم ہی ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، جب چار مہینہ دس دن کی عزت آئی تو بعض عورتوں نے یوں کہا کہ چار مہینہ دس دن کی عزت تو بہت لمبی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہیں چار مہینہ تقسیم کی عدت، یعنی شوہر مر جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو چار مہینہ تقسیم کی عدت ہوتی ہے. اس عدت میں بھی ہمارے وہاں بہت غلو ہوتا ہے، بعض جگہوں پر ماحول یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو بالکل گھر سے نکلنے نہیں دیتے، حالانکہ دوائی کے لیے مجبوراً عورت نکل سکتی ہے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کما کر لا کر دینے والا نہیں ہے اور کھیت میں جانے والا کوئی نہیں تو عورت دن میں کھیت میں بھی جا سکتی ہے، البتہ شام کو گھر پہ آ جائے. ہمارے وہاں بعضوں نے اتنے سخت مسائل کر دیے کہ عورت آسمان کو بھی نہیں دیکھ سکتی، عورت دروازہ بھی نہیں کھول سکتی. یہ سب غلط ہے. شریعت نے صرف اتنا کہا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینہ دس دن تک تم زینت اختیار نہ کرو، یعنی اچھے اچھے کپڑے زینت کے جو ہوا کرتے ہیں وہ نہ پہنو، اور زینت کی جتنی چیزیں ہوا کرتی ہیں اس کو بھی استعمال نہ کرو، حتیٰ کہ سرما کو بھی زینت کے لیے استعمال نہ کرو. ہاں البتہ آنکھوں کا درد ہے تو دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سرما کو. فقہائے کرام نے یہ سارے مسائل لکھے ہیں، شریعت اتنی سخت نہیں ہے. تو جب چار مہینہ دس دن کی عدت آئی تو بعض عورتوں نے کہا کہ بہت لمبی عدت ہے یہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام عورتوں کو جمع فرمایا، مدینے کی عورتوں کو، اور فرمایا تمہیں چار مہینہ دس دن کی عدت لمبی معلوم ہو رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دور جاہلیت میں تمہاری عدت کیسی سخت تھی. اور پھر دور جاہلیت کی عدت جو بیان فرمائی حضرت عائشہ نے، فرماتی ہے جب شوہر مر جاتا تو ایک چھوٹی سی چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا حجرا جو 5x5 یا 6x6 کا ہوتا تھا، اس کا کوئی ونڈو نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، ایک چھوٹا سا دروازہ، اس عورت کو ایک سال تک اس کمرے میں داخل کر دیتی تھی. اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوتا تھا کہ ایک سال تک اس عورت کو غسل کی اجازت نہیں. اللہ اکبر، ایک سال تک تنگی کرنے کی اجازت نہیں، ایک سال تک کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں. جس دن شوہر مرا اور جس کپڑے میں تھی ایک سال تک انہی کپڑے میں رہنا ہے، کپڑے دھونے کی اجازت نہیں، بستر پر سونے کی اجازت نہیں. اور کھانا کیسے دیا جاتا تھا، دروازہ کھولتے تھے اور کتے اور بلوں کی طرح کھانا رکھ دیتے تھے. جب سال پورا ہوتا تو اس عورت کو نکالا جاتا باہلہ کے, اور لانے کے بعد گاؤں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ سب کھڑے رہتے اور اس عورت کو سب کے بیچ میں لایا جاتا اور بالکل برہنا کیا جاتا, اس کے سارے کپڑے اتار دیتے تھے سب کے سامنے بالکل برہنا, اور اس کے ہاتھ میں بکری کی مینگنی دی جاتی تھی, بکری کی لیڈ دی جاتی تھی, اور اس کو پھینکواتے تھے اور یوں بلواتے تھے اللہ مجھ پر یہ دن کبھی نہ لائے, اللہ مجھ پر یہ دن کبھی نہ لائے. جب یہ کام ہو جاتا تو پھر اس کے بعد ایک بکرا لایا جاتا اور اس عورت سے یوں کہا جاتا کہ اپنے بدن کو اس بکرے کے ساتھ رگڑتی رہو. بہت دیر تک جب وہ عورت اپنے بدن کو رگڑتی تھی اس بکرے کے ساتھ, اس جانور کے ساتھ, تو عورت کی گرمی کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا تھا. یہ عدت تھی دور جاہلیت کی میری مائیں, یہ عدت تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عدت کو ختم فرمایا جس میں سراسر ظلم تھا, اور تمہیں سہولت والی عزت عطا فرمائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ کو میراث میں حق دلایا, حتیٰ کہ تمہاری میراث کے سلسلے میں اللہ نے پورا رکوع اتار دیا جس میں مردوں کی میراث کو بیان فرمایا تو عورتوں کی میراث کو بھی بیان فرمایا. اگر بہن ہے تو اس کو اتنا ملے گا, اگر بیوی ہے تو اسے اتنا ملے گا, اگر بیٹی ہے اسے اتنا ملے گا, اگر ماں ہے اسے اتنا ملے گا. تمہارے میراث کے حقوق کو بیان فرمایا, حتیٰ کہ تمہارے نام پر اللہ نے قرآن میں سورۃ اتار دی, سورہ مریم تمہارے نام پر, سورۃ النساء تمہارے نام پر, اللہ نے قرآن میں تمہارے نام سے سورتیں اتاری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا عورت نوکرانی نہیں, عورت باندھی نہیں, عورت کام والی نہیں, عورت گھر کی ملکہ ہے. بیہقی شریف کی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا جب تک بچی ہوتی ہے, جب تک بچی ہوتی ہے, فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں ماں باپ کی اطاعت کے جذبات ہوتے ہیں. میری بیٹیوں اس بات کو بہت سننا, جب تک بیٹی ہوتی ہے اس کے دل میں ماں باپ کی اطاعت کے جذبات ہوتے ہیں. جس بیٹی کے دل میں ماں باپ کی اطاعت کے جذبات نہیں ہے وہ بیٹی نہیں ہو سکتی. تم اپنی منمانی نکاح کرو گی, تم تمہاری طبیعت کے مطابق نکاح کرو گی, تم نادان ہو, تم غلط قدم اٹھا لو گی, تم ایسوں کے ساتھ نکاح کر لو گی جس کے ساتھ نکاح کرنا تمہیں مناسب نہیں ہوگا. کل کو تمہاری زندگی رونے والی ہوگی. تمہارے ماں باپ تجربہ کار ہیں, انہیں معلوم ہے کہ بیٹی کا نکاح کہاں ہونا چاہیے. میری بیٹیوں اپنی منمانی نہ چلاؤ, اپنے ماں باپ کے تابع بن کر زندگی گزارو. فرمایا جب تک بیٹی ہوتی ہے اس کے دل میں ماں باپ کی اطاعت کے جذبات ہوتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت و عصمت کی چادر ہوتی ہے, پاک دامنی کی چادر ہوتی ہے. میری بیٹی تیرا منہ پرایا انسان نہیں دیکھ سکتا, اللہ نے تجھے سونا بنایا ہے. ایک سونے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیں سونے سے بڑھ کر سونا آپ ہیں, گول سے بڑھ کر گول آپ ہیں. بیٹی ایک سونا اگر چوری ہو گیا تو وہ اس کی جگہ پر دوسرا مل سکتا ہے, لیکن میری بیٹی کی عزت لٹ گئی تو ماں باپ کو دوبارہ عزت نہیں مل سکتی. بیٹی تمہارا مقام بہت اونچا ہے, تمہارے کوکھ سے اللہ کے نیک بندے جنم لینے والے ہیں, تمہارے کوکھ سے حفاظ جنم لینے والے ہیں, تمہارے کوکھ سے دین کے دائی جنم لینے والے ہیں, تمہارے کوکھ سے اللہ والے جنم لینے والے ہیں, تمہارے کوکھ سے راتوں میں رونے والے جنم لینے والے ہیں, تمہارے کوکھ سے نمازی جنم لینے والے ہیں. بھلا تمہاری کوکھ تو بہت اونچی کوکھ ہے, تمہاری گود تو بہت اونچی گود ہے, تم پردے میں رہنے والی بنو, تمہارے سر پر عفت و عصمت کی چادر ہو, تمہارے سر پر پاک دامنی کی چادر ہو.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں مردوں کو یوں کہہ رہا ہے کہ اے مرد اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، وہیں پر عورتوں کو کہا گیا تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو. میری بیٹی آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پر ایک فتو عصمت کی چادر ہوتی ہے، اور جب یہ بیوی بنتی ہے یعنی نکاح ہو جاتا ہے، شوہر والی بن جاتی ہے، تو اس کے دل میں شوہر کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں. میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے دل میں شوہر کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں. اس کا دل شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، اس کا دل شوہر کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا اچھی عورت کون ہے؟ اچھی عورت کون ہے؟ سنو میری مائیں، اچھی عورت کی تعریف میرا نبی کر رہا ہے. فرمایا اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، شکوا شکایتوں سے استقبال نہیں، اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا شام کو گھر میں آتا ہے، ابھی تو اس نے ایک گلاس پانی نہیں پیا اور شکوا شکایتیں شروع ہو جاتی کہ آپ تو گھر میں تھے نہیں، آج ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا. فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور جب شوہر گھر سے باہر جائیں تو یہ عورت شوہر کے مال اور اپنی جان دونوں کی حفاظت کرے، شوہر کا مال اور اپنا بدن ان دونوں کی حفاظت کرے، نہ شوہر کے مال میں اسراف کرے نہ اپنے بدن کو کسی طرف لے جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر عورت ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے تشریف لائے، بیٹا بیمار تھا. فرمایا کیسے ہیں بیٹے؟ تو بیوی نے کہا سکون ہے. سکون کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سکون کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری سے شفا ہو گئی، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے یعنی موت ہو گئی. ابو طلحہ سمجھے کہ بیماری اچھی ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ اگر مر گیا ہوتا بیٹا تو بیوی ضرور روتی، لیکن رونا دھونا تو ہے نہیں. حتیٰ کہ رات میں چونکہ ابو طلحہ آئے تھے تو ابو طلحہ کو بیوی نے اپنے قریب بھی بلایا ملاقات کے لیے. ملاقات ہوئی، صبح فجر سے پہلے غسل ہوا، ابو طلحہ تشریف لے جا رہے ہیں نماز کے لیے فجر کی، تو بیوی کہہ رہی ہے کہ شوہر سرتاج میرے، آپ ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہو اور وہ امانت لینے آئے تو ہم امانت دے دیں گے؟ اور میں بالکل دے دیں گے. کہا بیٹا اللہ کی امانت تھا اور کل آپ کے آنے سے کچھ پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے، پڑوس کے کمرے میں میں نے سلایا ہے، آپ اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کے مرنے کا مجھے جتنا غم نہیں ہوا اتنا میرے بیوی کے حسن اخلاق پر مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے سفر سے آتے ہی پریشان نہیں کر دیا، اور سیدھے اپنے محلے میں نماز پڑھنے کی فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے مسجد نبوی، اور فجر کے بعد اللہ کے حبیب کے سامنے پورا واقعہ پیش فرمایا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کے طور پر پوچھ رہے ہیں هل عرست اللیلة، عجیب سوال، هل عرست اللیلة. ابو طلحہ بیٹا پڑوس کے کمرے میں مرا پڑا ہے اور تم نے رات بھی گزاری بیوی کے ساتھ. فرمایا نام یا رسول اللہ، مجھے بیوی نے پتا ہی نہیں چلنے دیا اور اس کے چہرے سے بھی ایسا پتا نہیں چلا کہ بچے کا انتقال ہوا ہے. اللہ کے حبیب کو بھی اس بیوی کے حسن اخلاق پر اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا دیتے ہوئے
اللہ تمہیں اس مرغوم بچے کا نعم البدل عطا کرے, یعنی اور اولاد اللہ عطا کرے. ابو طلحہ فرماتے کہ اس کے بعد پھر اللہ نے مجھ کو ایک لڑکا اور دیا اور اس ایک لڑکے سے 21 لڑکے ہوئے اور وہ 21 کے 21 لڑکے حافظ قرآن ہوئے. یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ صبر کا نتیجہ تھا, یہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا نتیجہ تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے بہترین عورت وہ ہے جب شوہر گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے, اور جب شوہر گھر سے جائے تو عورت اپنی جان اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اس کو اللہ کے نبی نے بہترین عورت فرمایا. اسی لیے میں نے روایت پڑھی, الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا پوری کی پوری استعمال کی چیز ہے لیکن ساری دنیا میں سب سے اچھی چیز اللہ کے نبی فرماتے عورت ہے جو صالح اور نیک ہو. المرأۃ الصالحہ, جو نیک بیوی ہو, جو صالح عورت ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمانے, میری مائیں آپ کا تذکرہ تو قرآن کر رہا ہے, ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات. اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان رکھنے والے مرد ایمان رکھنے والی عورتیں, اسلام رکھنے والے مرد اسلام رکھنے والی عورتیں, قناعت کرنے والا مرد قناعت کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والا مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, مردوں کا تذکرہ عورتوں کا تذکرہ. اور ان تمام کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ, میں نے ان مردوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے, واجرا عظیما, اور جنت جیسی نعمت بھی تیار کر رکھی. ایک جگہ اللہ نے تمہاری تعریف کرتے ہوئے فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے اچھے اچھے عمل کیے, زندگی صحیح بنائی, دینداری پر ڈالی, اپنی زبانوں کی حفاظت کی, الزام سے اپنے آپ کو بچایا, میری مائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ معراج میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. تم میں سلیم کھڑی ہو کر یوں پوچھ رہی ہے لما یا رسول اللہ, عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ جائے گی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, تم میں دو برائیاں ہیں, ایک تو تم لانتان بہت کرتی ہو, ذرا سا مسئلہ ہو گیا فوراً بد دعا دینا شروع, ذرا سا مسئلہ ہو گیا فوراً اپنا کرتا اٹھا کر کے بد دعا کے ہاتھ بڑھا دیتی ہو, ملامت بہت کرتی ہو, الزام فوراً رکھ دیتی ہو. اور آگے کیا فرمایا, اور شوہر کی نافرمانی تم بہت کرتی. علامہ زرقانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, امام مالک ابن انس رحمتہ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, ایک عورت کا انتقال ہوا, مرحومہ کو عورتیں غسل دے رہی تھی اور غسل دیتے دیتے ایک عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ رحم کرے یہ مرحومہ تو فلاں مرد کے ساتھ تھی, بس یہ جملہ کہہ دیا. جب وہ اس بات کو بولی ہے اس موقع پر غسل دینے والی کا ہاتھ مرحومہ کی ران پر تھا, غسل دینے والی کا ہاتھ وہی چپک گیا, مرحومہ کی ران کے ساتھ چپک گیا. اب اٹھتا نہیں, بہت سارے علماء کو بلایا لیکن کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. زرقانی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ غسل دینے والی کا ہاتھ کاٹ دو. بعضوں نے مشورہ دیا کہ مرغومہ کی ران کا اتنا گوشت کاٹ دو تاکہ ہاتھ اٹھ جائے، لیکن کوئی اس مسئلے کے لیے تیار نہیں. حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا حضرت سے مسئلہ پوچھ، تو حضرت نے فرمایا مجھے لے چلو وہاں. امام مالک کو لے آئے، پردہ ڈال دیا حضرت نے، ڈبل پردہ، اور پردے کے پیچھے سے حضرت نے فرمایا بہن تم نے اس مرحومہ سے متعلق کوئی بات کہی تھی؟ فرمایا ہاں. کہا کیا کہا؟ تو کہا میں نے یوں کہا تھا کہ مرحومہ فلاں مرد کے ساتھ ہے. تھی. فرمایا اس پر تمہارے پاس کوئی چار گواہ ہے؟ شریعت میں کسی پر الزام رکھنے کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہوتی، چار گواہ ہے؟ فرمایا نا. اچھا مرحومہ نے کبھی اقرار کیا تھا کہ میرا اس مرد سے تعلق ہے؟ کہا نہ. تو پھر تم نے اس پر الزام کیوں رکھا؟ اس الزام کی اب تمہیں سزا دی جائے گی 80 کوڑے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرحومہ پر کپڑے ڈال دو تاکہ سطر نظر نہ آئے، اور دوسری عورتیں ایک طرف پہنچ جائیں، اور جلاد کو بھیجا اور کہا اس عورت کو 80 کوڑے مارو. 79 کوڑے مارے تب بھی ہاتھ نہیں اٹھا، 80واں کوڑا مارا تب فوراً ہاتھ اٹھ گیا. امام مالک نے فرمایا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی پر الزام رکھنا آسان نہیں ہے، خصوصاً مرحومہ جو اب کچھ بھی بولنے والی نہیں ہے، کوئی ہماری غیبت کرنے والی نہیں ہے، اس سے متعلق اس طرح کی بات کہنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میری مائیں، اللہ نے قرآن میں آپ کی تعریف فرمائی، مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، او انثى، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. کیا مطلب اس کا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مطلب رزق حلال عطا کریں گے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مطلب اللہ عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا. یہ سب مطلب ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعریف یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ماں جنت ہے، اگر تمہیں ماں کو لینا ہے تو تم اس کی خدمت کرو. حتیٰ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کی. بخاری شریف کی روایت. پھر سوال ہوا کس کی؟ فرمایا ماں کی. پھر سوال ہوا کس کی؟ فرمایا ماں کی. چوتھی مرتبہ میں فرمایا باپ کی. محدثین نے لکھا ہے کہ ماں کا نام 3 مرتبہ اس لیے لیا، ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے اپنی اولاد کے باپ میں، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، تنہ طرح ماں ان مصیبتوں کو جھیلتی. پہلی مصیبت حمل کی مصیبت، حمل میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے، بیچاری 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر چلتی ہے، وومیٹنگ ہو رہی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، پریشان حال ہے، نیند نہیں آ رہی، بیمار رہتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، شوہر کچھ نہیں، بیچاری کو درد ہوا تو تسلی کے 2 کلمات کہہ دیے، دوا لے آیا، اور کیا کرے گا؟ وومیٹنگ بند نہیں ہو رہی ہے، دوائی دلا دے گا، اور کیا کرے گا؟ حمل کی تکلیف میں ماں اکیلی ہے. نمبر 2، پیدائش کی تکلیف میں ماں اکیلی ہے. باپ شریک نہیں ہے اس میں. جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو گویا اس کو نئی زندگی مل رہی ہے, اس پر ایک قیامت کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں ماں اکیلی ہے, شریک باپ نہیں ہے. اور نمبر تین, جب بچہ پیدا ہو گیا تو ماں اپنے بچے کو اپنا خون دودھ بنا کر کے پلا رہی ہے, اس میں ماں اکیلی ہے, باپ شریک نہیں ہے. ان تینوں مصیبتوں میں چونکہ ماں اکیلی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے ماں کا تین مرتبہ نام لیا. یہ حافظ ابن حجر ایک بڑے محدث ہیں, انہوں نے یہ وجہ لکھی ہے. اور چوتھی مرتبہ میں فرمایا باپ کا نام اس لیے لیا کہ ان تین مصیبتوں کے بعد اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو تعلیم و تربیت کا مسئلہ آتا ہے, اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے. اس لیے چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ کی خدمت کرو. میری ماں آپ کا تو اللہ کے نبی نے جگہ جگہ مقام بیان فرمایا, حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو رہے. آخری دن ہے, پیر کا دن, چادر اوڑھی اور گھبراہٹ ہوتی ہے, بار بار چادر کھولتے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بار بار چادر کھولتے, اور ہر مرتبہ میں حضرت کوئی نہ کوئی میرے نبی نصیحت فرماتے. ایک مرتبہ چادر کھولی تو آپ نے نصیحت فرمائی, لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا, وفی روایت الا لا تتخذوا قبری مسجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے. خبردار 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 ہے میری امت, میری قبر پر سجدے نہ کرنا, میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا. میرا نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نصیحت کرتے جا رہا ہے کہ اگر سجدہ ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے. دیکھو میری مائیں, میں ایک حکمت بتاؤں, دنیا کی ساری مخلوق سر جھکا کر کھا رہی ہے, پرندے چونچ مار کر کھا رہے ہیں, جانور سر جھکا کر کھا رہے ہیں, لیکن دنیا کی واحد مخلوق انسان ہے کہ جو سر جھکا کر نہیں کھاتا. دنیا کی ساری مخلوق پانی پیتی ہے تو سر جھکا کر پیتی ہے, لیکن واحد انسان ہے کہ جو سر جھکا کر پانی نہیں پیتا, گلاس اٹھا کر پانی پیتا ہے, لقمہ اٹھا کر کھانا کھاتا ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف میری مائیں کہ یاد رکھو میرے بندوں اور بندیوں, تمہاری گردن اور تمہاری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی, حتیٰ کہ کھانے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی. یہ حکمت ہے, ہمارا سجدہ اللہ ہی کو ہوگا, ہمارا رب اللہ ہی ہے, ہمارا مسجود اللہ ہی ہے, ہمارا معبود اللہ ہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا لا تتخذوا قبری وثنا, میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا, سجدے نہ کرنا. اور ایک مرتبہ چادر کھولی تو آپ نے یوں نصیحت فرمائی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, صلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میرے امتیو نماز قائم کرنا, نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نماز کی تلقین کرتے جا رہے. اور آگے کیا فرمایا, وما ملکت ایمانکم, اپنے ہاتھ کے نیچے رہنے والوں پر ظلم نہ کرو. بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا عورتوں پر ظلم نہ کرنا, عورتیں بھی تو ہاتھ کے نیچے ہیں مرد کی, عورتوں پر ظلم نہ کرنا. میری مائیں, میرا نبی دنیا سے رخصت ہوا تو بھی تمہیں یاد کرتا ہوا گیا, تمہاری فکروں میں دنیا سے رخصت ہوا کہ عورتوں پر ظلم نہ کرنا. جس نبی کو ہر وقت آپ کی فکر تھی, جس نبی کو ہر وقت آپ کی فکر تھی, جس نے ہر موقع پر آپ کو ایک مقام عطا فرمایا, جس نے آپ کو ہر موقع پر ایک درجہ عطا فرمایا, میری مائیں اس نبی کی ہم نے کتنی سنتیں ادا کی, اس نبی کی شریعت پر ہم نے کتنا عمل کیا. ہمارا ایمان کھوکھلا ایمان ہے, ہمارا ایمان کھوکھلا ایمان ہے، ہم چند کوڑیوں میں بھیگ جاتے ہیں، ہم چند ٹپوں میں بھیگ جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، ہم دنیاوی تجارت میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم غریبی کی بنیاد پر بھی نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اور بہت دولت آتی ہے تو بھی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریبی میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور مالداریوں میں بھی عیاشی کی بنیاد پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میری مائیں، ہمارا ایمان تو آسیہ جیسا ہونا چاہیے، آسیہ امراۃ فرعون۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کیا، قرآن گواہ ہے اس واقعے پر، اور قرآن یہ واقعہ ہم کو سنا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، موسیٰ علیہ السلام کا جب اعلان ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آسیہ فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ فرعون کو ایمان کا پتہ چلا، فرعون نے پہلے بہلایا پھسلایا، بہت کچھ دینے کی کوشش کی، لیکن آسیہ نے کہا کہ اب ایمان نکل نہیں سکتا۔ تو پھر فرعون نے کہا، ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا، 3 دن تک تیل گرم کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، 10 منٹ آپ تیل گرم کرتی ہو تو آپ کی انگلی نہیں جاتی، 3 دن تک تیل گرم کیا، 3 دن اور 3 راتیں۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا، تو ایک عورت کو اور اس کے بچوں کو لایا گیا، بے قصور عورت، بے قصور بچے، اور آسیہ کو بھی وہاں کھڑا کیا گیا۔ فرعون کے پولیسوں نے، اس کے درباروں نے ان دونوں بچوں کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا، وہ 1 منٹ میں جل کر ختم ہو گئے۔ پھر عورت کو اٹھا کر ڈال دیا، عورت بھی ختم ہو گئی۔ اب آسیہ سے کہا، مان جا تو فرعون کو خدا، ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا، چھوڑ دے موسیٰ کو۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے کہا، آسیہ کو پھانسی دو۔ دنیا میں سب سے پہلے پھانسی فرعون نے دی، اس سے پہلے دنیا میں پھانسی نہیں، لیکن اس کی پھانسی بھی بڑی خطرناک۔ کیسی پھانسی دیتا تھا؟ 1 لکڑا لمبا رکھتا تھا اور 1 دونوں ہاتھ کے برابر آرا لکڑا رکھتا تھا، اور اس کے اوپر زندہ انسان کو سلا کر پورے بدن میں کھیلے مار دیتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے فرعون کو کہا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میکھوں والا فرعون، کھیلوں والا فرعون۔ اوتاد کا معنی کھیلے، کھیلوں والا فرعون، بڑی خطرناک پھانسی اس کی۔ آسیہ کے لیے بھی اسی طرح لکڑی رکھی گئی، 1 سیدھی اور 1 آڑی، اور اس کے اوپر آسیہ کو زندہ سلا دیا اور پورے بدن پر کھیلے مار دیے۔ میری ماں سوچو تو صحیح، کیا گزر رہی ہوگی اس عورت کے اوپر، جو بادشاہ کی بیوی ہے، جو فرش مخمل پر چلنے والی ہوگی، جو بہترین قسم کے بید پر سونے والی ہوگی، ارے جس کے 1000 حشم و خدم تھے، خدمت کرنے والے تھے، جس کے کنگا کرنے والی عورتیں، جس کا کام کرنے والے مرد اور عورتیں، وہ فرعون جو خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی یہ بیوی ہے، لیکن جب ایمان لائی ہے تو اپنے بدن پر کیسے برداشت کر رہی ہے، پورے بدن پر کھیلے مار دی، اور کھیلے مار کر کھڑا کر دیا اس لکڑے کو، اور چاروں طرف آگ جلا دی، اندر سے خون بہ رہا ہے اور آگ کی گرمی لگ رہی ہے، کتنی جلن ہوتی ہوگی۔ اس موقع پر بھی آسیہ کا ایمان دگمگا نہیں گیا۔ میری ماں عبرت پکڑے، ماں تو کیا، مرد کا ایمان بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جو آخری دعا کی ہے، میرا قرآن فخر کے ساتھ اس کی دعا کو نقل کرتا ہے، آسیہ کی آخری جملہ اور آسیہ کی آخری دعا میرا قرآن نقل کر رہا ہے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، رب ابن لی عندک بیتن
فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ تو مجھے تیرے قریب جگہ عطا فرما جنت. کتنی اچھی دعا ہے, اے اللہ تو اپنے قریب مجھے جگہ عطا فرما جنت میں. فنجنی من فرعون, اور اے اللہ فرعون اور اس کے کاموں سے مجھے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, اور اے اللہ ظالموں سے مجھے نجات دے. میری مائیں دیکھو تو صحیح, اس عورت کا ایمان کتنا مضبوط تھا. میرا نبی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو رہا ہے تو خدیجہ سے کہہ رہے ہیں میرے نبی, اے خدیجہ تم جا رہی ہو آخرت کی طرف, تیری شوکن کو سلام کہنا. خدیجہ کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے تو کوئی نکاح کا ہوا نہیں, آپ کی کون شوکن ہے؟ فرمایا اللہ نے آسیہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے, آسیہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے یا قیامت میں ہونے والا ہے. میری مائیں یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. ہماری زندگیوں سے دینداری ختم ہو گئی, ہم نے پردے کو ایک طرف ڈال دیا, موبائل کی دنیا نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. میری مائیں اور بیٹیوں یاد رکھو ایک بات, اگر تم یورپ کی تہذیب کے پیچھے چلو گے, ان کا کلچر, ان کے کپڑے, ان کے بال, ان کے ناخون, کہ انہوں نے جیسے ناخون رکھے ویسے ہم ناخون رکھیں گے, انہوں نے جیسے بال کٹوائے ہم بھی ویسے ہی بال کٹوائیں گے, انہوں نے جیسے کپڑے پہنے ہم بھی ویسے ہی کپڑے پہنیں گے. یاد رکھو اللہ کا نبی یوں کہہ کر گیا ہے, رب خاصیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتیں اللہ قیامت کے دن ان کو سب کے سامنے برہنہ کر دے گا, بغیر کپڑوں کے کر دے گا. کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ بعض محدثین نے فرمایا اس روایت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں فٹ کپڑے پہنتی ہے, جس کی بنیاد پر بدن کا ابھار نظر آتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کو کپڑے کی نعمت سے محروم کر دے گا. اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جنہوں نے اتنے باریک کپڑے پہنے جس کی بنیاد پر بدن نظر آنے لگا, اللہ قیامت کے دن کپڑوں کی نعمت سے انہیں محروم کر دے گا. اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جنہوں نے مردوں کے لباس کو اختیار کیا, جیسے جنس پینٹ پہنتی ہے, شرٹ پہنتی ہے اور اسی طرح ان کر کے چلتی ہے. میری مائیں یاد رکھو, یورپ ہمارا نبی نہیں ہے, ہمارا نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کا نبی ہمارا رسول ہے. یورپ کی تہذیب آپ کو گواہ دے گی. آج ساری دنیا میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اسلام مسلمان عورتوں پر ظلم کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ظلم؟ کہا پردے میں ڈال دیا, گھر سے نکلنے نہیں دیتے. ہم نے کہا سیدھا مسئلہ ہے, اگر تمہاری بیوی اور بیٹی پر کوئی نگاہ اٹھا لے تمہیں کتنا غصہ آئے گا؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سونا ہے, بلکہ سونے سے زیادہ اعلیٰ ہے, اس لیے اس کو چھپا کر رکھا جائے. اور اسی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری مائیں, آپ شیطان ہر وقت ساتھ رہتا ہے آپ کی, مشکات شریف کی روایت ہے, ہر وقت شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے, کہیں آپ کو کسی غلط کام میں پھنسا نہ دے. اس لیے شریعت مطہرہ نے آپ کو پردے کا حکم دیا. میری مائیں ہمارا کلچر یورپی کلچر نہیں ہوگا. دنیا کی ساری قوموں نے اعلان کیا اور یہ کہا عورتوں کو آزادی دلاؤ, پردے سے نکال دو, آزادی دلاؤ. ہم نے کہا کہ تم نے اپنی عورتوں کو نکال کر آزادی تو کیا دلائی, بلکہ غیر محرم مردوں کی خدمت گزار بنائی, اس کو دکانوں پر کھڑا کیا, اس کو ایئر ہوسٹس میں کھڑا کیا, اس کو فلاں اور فلاں جگہ پر کمانے کے لیے کھڑا کیا. گویا آزادی کے نام پر تم نے عورتوں کو کمانے کا ذریعہ بنایا. کوئی دوائی کی ایڈورٹائز نہیں ہوگی, کوئی تیل کی ایڈورٹائز نہیں ہوگی, کوئی موبائل کی ایڈورٹائز نہیں ہوگی, دنیا کی کوئی ایڈورٹائز نہیں ہوگی جہاں عورت کا فوٹو نہ ہو. بتائیے آپ کو رسوا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو آزادی کیا ملی؟ آپ کو تو رسوا کر دیا. اسلام آپ کو عزت دے رہا ہے, شریعت آپ کو عزت دے رہی ہے, اس لیے ہم فالو کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جن لوگوں نے آزادی کے نعرے لگائے تھے 200 سال سے, یہ یورپی تہذیب نے یہ کہا آزادی دلاؤ آزادی دلاؤ, اب کتنی آزادی مل گئی, اتنی آزادی ملی کہ ایک عورت شادی شدہ ہوتی ہے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور شوہر کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو کہے بغیر چلی جاتی ہے، ماں باپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک چار سال کا بچہ اگر باپ نے ذرا سا دانت دیا، ماں نے ذرا سا دانت دیا اپنے بچے کو، وہ 999 کر کے پولیس کو بلا لیا کرتا ہے اور ماں باپ کو اریسٹ کرا کر کے جیل میں بھیج دیا کرتا ہے. کیا اسے آزادی کہتے ہیں یا غلامی کہتے ہیں؟ یہ غلامی ہے، دنیا کی آزادی میں غلامی ہے اور محمد رسول اللہ کی غلامی میں آزادی ہے. اللہ کے نبی کی غلامی اگر ہم کریں گے تو ہمیں یقیناً آزادی ملے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم فالو کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ہمارا آئیڈیل ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، وہ ہمارا مقتدا ہے. ہم ان کے پیچھے چلیں گے. انہوں نے جو بتایا اسی طرح آپ زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، پردوں کا ماحول بنائیں. اتنا عام کریں پردہ، اتنا عام کریں، اتنا عام کریں. یاد رکھو پردہ گھروں کے اندر ہوگا انشاءاللہ دین زندہ ہوگا. گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں. روزانہ مزائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم ہو یا اور کوئی ہماری دینی کتاب، ہمارے اکابر کی کتاب، ہمارے بزرگوں کی کتاب، ہمارے نبی کی حدیثیں ہوئیں، اس کو 10 منٹ روزانہ پڑھا جائیں تاکہ گھر کا ماحول ہمارا درست ہو جائے. تو گھریلو تعلیم کو زندہ کریں، گھر میں ماحول دینداری کا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یادیں روزانہ گھروں کے اندر ہو. ہمارا ایک کمرہ مکان میں ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں فضائل اعمال ہو، جس میں بے عزتی زیور ہو، جس میں قرآن کریم ہو، جس میں مصلی ہو، تاکہ ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر کے اس میں نماز پڑھے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ماں جب سجدے میں جاتی ہے اور معصوم 3-4 سال کا ہمارا لال ماں کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس بچے کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس بچے کے صدقے میں اور اس کے سجدے کے صدقے میں اللہ اس کی ماں کی نمازوں کو بھی قبول کر لے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کا ماحول درست کرے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر تمہاری تعریف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر تمہاری تعریف کی، تمہارا مقام بیان کیا. یاد رکھو اگر آپ نے شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا تو قیامت کے دن عائشہ، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، خدیجہ اور ازواج مطہرات کا ہاتھ اور نبی کی بیٹیوں کا ہاتھ یہ تمہارے گلے کے اندر ہوگا، اور یہ ساری عورتیں اور یہ ساری بیٹیاں تمہارے گریبان کو پکڑ کر کے جھنجھنا کر تمہیں پوچھے گی کہ میرے سرتاج نے تمہاری اتنی تعریف کی تھی، تم ہمارے نبی کے لیے کیا لے کر آئی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تعالی شان ہو تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. خاص طور پر ہمارے حاجی صاحب بڑی محبت اور پیار سے فرمایا کرتے اور اس محبت ہی کی بنیاد پر میری حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو تادیر قائم فرمائے. اور اب تعالیٰ شانو ابھی دوپہر میں عارف بھائی کا فون آیا، کہا میرے والد صاحب کے لیے خاص دعا کرائیں. تو جتنے ہی مرحومین ہیں اسی طرح عبدالرحمان سیٹ اور جتنے لوگ ہیں بیچارے یہی ویراور کے باہر یا یہاں یا جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقترنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم سبت گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ یہ کمزور بندیاں ہیں، ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. اے اللہ شوہر کی اطاعت ہے، اولاد کی تربیت ہے اور تیرے حقوق بھی ہیں. اے اللہ یقیناً ان تمام ذمہ داریوں کی وجہ سے تیرے حقوق میں کچھ کمی رہ جاتی ہے. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ان کمزوروں کو معاف فرما دے. بیچاری بہت کمزور ہے، اللہ بہت کمزور ہے، ان پر بڑے حالات ہیں. یہ دل کی بھی کمزور، یہ بدن کی بھی کمزور، پھر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے. میرے مالک آپ ان کو معاف فرما دیجیے، اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، ان کے کخ سے، ان کے گوشت سے اے اللہ دین کے دائی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، علماء و صلحاء پیدا فرما، حفاظ کرام پیدا فرما. اے اللہ سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرما، کینسر سے حفاظت فرما. اے اللہ برین ہیمریج سے حفاظت فرما،
فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، اے اللہ ایریاں رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ العالمین جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرما، سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ جو عورتیں شوہر کے ظلم میں ہیں ان کے شوہروں کو رحم دل بنا دے، کرم دل بنا دے، اپنی عورتوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو عورتیں اپنے شوہر کے حقوق نہیں ادا کر رہی ہے ان عورتوں کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دونوں کے جھگڑوں کو ختم فرما، محبت پیدا فرما، اے اللہ بہت سارے اولیاء اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اللہ ان کی بیٹیوں کا انتظام فرما دے، ان کے نکاح میں صحیح جورو نصیب فرما دے، اللہ جن جوانوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کو بھی صحیح جورو نصیب فرما، ان کو بھی صحیح جورو نصیب فرما، اللہ جس مکان میں اجتماع ہو رہا ہے اس میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، نگاہ بد سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، تمام میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، اس پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ دشمنوں کی شرارتوں سے، اے اللہ مسلمانوں کے مکانوں کی، مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ ما بعد الموت کی زندگی آسان فرمانا، کلمے والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ تیری رضا والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ کلمے والی موت پر ہم سب کو موت عطا فرمانا، اے الہ العالمین سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی تمناؤں کو پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے حبیب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اے اللہ اس مجمع میں جو تیری نیک بندی ہو اور اس کی آمین کو تو قبول کر رہا ہے اس کی آمین کے ساتھ ہماری آمینوں کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اچھا جائے گا، ہاں نکل جائے جی،
عورتیں آہستہ آہستہ نکل جائیں، چونکہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے اس لیے اپنے اپنے مکان پر جا کر کے نماز پڑھ لیں.